بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج پیر ہے، فروردین کی 9، مارچ کی 29 اور شعبان کی 15 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلسی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج 15 شعبان حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یوم ولادت با سعادت ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مصغری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر۔ منظر و پس منظر کے بعد حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے ہم نے جو خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نئی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے عوام سے کرونا کا ٹیکہ لگوانے اور اس موذی وبا سے بچنے کے لیے طبی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 29 مارچ سے لاک ڈاؤن اور سبھی انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات اور سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور افغانستان کے صدر نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے ملک کی آمدنی کا کم از کم نصف حصہ چوری ہو جاتا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بڈگام میں ایک عوامی اجتماع کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے مذاکرات میں کشمیریوں کی شمولیت بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان امن کا راستہ کشمیر سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کشمیری عوام میں چھائی ہوئی مایوسی کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے آئین کی دفعہ 370 کی بحالی کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گی۔ محبوبہ مفتی نے اپنے اوپر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، ای ڈی اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ادارے مرکزی حکومت کے طوطے ہیں، جو وہ چاہتی ہے وہی بولتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے عوام سے کرونا کا ٹیکہ لگوانے اور اس موذی وبا سے بچنے کے لیے طبی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے آل انڈیا ریڈیو آکاش وانی کے ماہانہ من کی بات پروگرام میں کہا کہ ملک میں کرونا کا ٹیکہ لگانے کی مہم چل رہی ہے، جو دنیا کی کرونا ویکسین لگانے کی سب سے بڑی مہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی اہل افراد کو کرونا کا ٹیکہ لگوانا چاہیے۔ نریندر مودی نے مزید کہا کہ کرونا کی مضی وبا سے نمٹنے کے لیے طبی ضابطوں جیسے ماسک لگانے، ایک دوسرے سے دو گز کی دوری برقرار رکھنے اور بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایات پر بھی سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے درمیان کرونا کے 62,714 نئے مریضوں اور 312 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد اتوار کی شام تک 1,19,78,500 سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات کی تعداد 1,61,600 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 29 مارچ سے لاک ڈاؤن اور سبھی انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات اور سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اتوار کو اسلام آباد میں نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا جو وفاقی وزیر اور این سی او سی کے چیف اسد عمر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کرونا کی تیسری لہر کی صورتحال، کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں سختی بڑھانے اور ضروری طبی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے پابندیاں سخت تر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق ملک میں سبھی انڈور اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں اور اجتماعات پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 29 مارچ سے لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن صوبائی حکومتیں فوری طور پر بھی لاک ڈاؤن نافذ کر سکتی ہیں۔ افغانستان کے صدر نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے ملک کی آمدنی کا کم از کم نصف حصہ چوری ہو جاتا ہے۔ محمد اشرف غنی نے اتوار کے روز افغان نوجوانوں کی اعلی کونسل کے پہلے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان کا بیشتر سرمایہ علاقے میں اس کی پوزیشن سے متعلق ہے، اس لیے کہ افغانستان ایشیا کے مرکز میں واقع ہے اور اگر افغانستان کی معدنیات کے سلسلے میں امور درست طریقے سے انجام دیے جائیں تو افغانستان کی آمدنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ افغان صدر نے اپنے ملک کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کے سرمایہ کی چوری روکیں اور وزارت اقتصاد و خزانہ کے منصوبے میں شمولیت اختیار کریں۔ انہوں نے بہترین منصوبہ سازوں کو انعام سے نوازنے کی بات کرتے ہوئے نوجوانوں کی اعلی کونسل کے اراکین سے اپیل کی کہ وہ سرکاری اداروں اور دفاتر میں کام کرنے والوں کو بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کا پابند بنائیں۔ کابل اور ننگرہار میں افغان فوج کی کارروائی میں کم سے کم 2 داعشی دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ 8 دیگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورس کے خصوصی دستوں نے کابل کے 8ویں سیکیورٹی زون میں ایک کارروائی کے دوران داعش کے ایک اہم رکن کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا تھا کہ صوبہ ننگرہار کے شہر غنی خیل میں فوجی آپریشن کے دوران سعودی کے نام سے مشہور عربستان نامی داعشی دہشت گرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ افغان سیکیورٹی اداروں کے مطابق سعودی نامی یہ دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ کے متعدد واقعات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کارروائی کے دوران 6 داعشیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر صحت ڈاکٹر ایرج حریچی نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر دارالحکومت تہران اور اس کے نواحی شہروں میں نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر ایرج حریچی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے تہران کے یلو زون میں تبدیل ہو جانے کے پیش نظر نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہران میں عوامی خدمات فراہم کرنے والے ادارے ایک تہائی ملازمین کے ساتھ کام کیا کریں گے جبکہ باقی اداروں میں ملازمین کی تعداد نصف رہے گی۔ ایران کے نائب وزیر صحت نے کہا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دینی مدارس سمیت تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تہران میں نماز جمعہ اور جماعت کے اجتماعات سمیت تمام مذہبی اور ثقافتی سرگرمیاں بھی بند رہیں گی۔ دوسری جانب ایران کی وزارت صحت کی ترجمان ڈاکٹر سیما سادات لاری نے کل بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے 89 افراد کی موت کے بعد ملک میں مرنے والوں کی تعداد 62,397 ہو گئی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے ایران چین اسٹریٹجک تعاون کے 25 سالہ معاہدے کو بائیڈن انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے نے ایران کو الگ تھلگ کرنے کے امریکی منصوبوں پر ایک بار پھر پانی پھیر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی جریدے بلومبرگ نے ادارتی نوٹ میں لکھا ہے کہ تہران اور بیجنگ کے درمیان قریبی تعاون امریکی پابندیوں کے مقابلے میں ایران کی اقتصادی تقویت کا باعث بنے گا۔ جریدے کے مطابق ایران چین اسٹریٹجک معاہدے پر سن 2016 سے کام جاری تھا اور اس پر دستخط نے بائیڈن انتظامیہ کو واضح پیغام دے دیا جو تہران کے سلسلے میں پالیسی مرتب کرنے میں مصروف ہے۔ بلومبرگ کے تجزیے کے مطابق بیجنگ اور تہران کے درمیان اتحاد بائیڈن انتظامیہ کے لیے اہم چیلنج ہے کیونکہ واشنگٹن اپنے اتحادیوں کو چین کے خلاف شورش کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ جریدے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران چین قربت کو امریکہ کے لیے ایک بڑی جیو پولیٹک آزمائش قرار دیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے ایران چین اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط کے وقت کو بھی انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اور بیجنگ نے جامع تعاون کے سمجھوتے پر ایسے وقت میں دستخط کیے ہیں جب بائیڈن انتظامیہ نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کا اعلان تو کیا ہے لیکن فریقین کے درمیان کسی بھی طرح کے مذاکرات پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ میں کرونا پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ایشیائی نژاد امریکی شہریوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کنگ فائیو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں کہ امریکہ میں ایشیائی نژاد امریکی شہریوں کے خلاف تشدد اور نفرت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے جب اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وبا کے پھیلاؤ کے دور میں اس قسم کے واقعات تیزی کے ساتھ مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ایشیائی نژاد امریکی شہریوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ریاست واشنگٹن کے حکام نے اس قسم کے واقعات کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام منظر و پس منظر، سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا و آگاہ ہے۔ عزیز ناظرین، سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاک ہند تعلقات ہمارے اس خطے کا ہمیشہ اہم موضوع رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے منظر و پس منظر میں پاک ہند تعلقات میں حالیہ چند دنوں میں کچھ بہتری کے جو اشارے نظر آئے ہیں، اس تناظر میں موضوع کا انتخاب کیا ہے اور کوشش ہے کہ کچھ حقائق تک پہنچا جائے۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر اختر الواسی صاحب لائن پہ موجود ہیں اور پاکستان سے علی جاوید نقوی جو پاک ہند موضوع پہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ میں دونوں احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں گفتگو کا آغاز پروفیسر اختر الواسی صاحب سے کروں گا۔ پروفیسر، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
ذرا آواز آپ بڑھائیے اپنی۔
جی،
آواز نہیں آ رہی۔
جی پروفیسر صاحب اب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
جی
پروفیسر صاحب تعلقات پاکستان ہندوستان تعلقات کی برف کچھ پگھلتی نظر آ رہی ہے، کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پہ؟
نہیں اصل میں یہی دعا کریں گے کہ خدا کرے کہ یہ شبنم یوں ہی برستی رہے، زمین ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے. یہ جو اتفاق ہے اتحاد ہے جی، یہ جو خیر سگالی کی ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس لیے کہ بر صغیر کو نہیں پورے ساؤتھ ایشیا کو اس کی
ضرورت. علی جاوید آپ نے تو ان تعلقات کے تناظر میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بولا ہے، آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کے ان تجربات سے استفادہ کریں. یہ جو حالیہ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے دونوں طرف سے، مودی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور سیز فائر کی باتیں بھی چل رہی ہیں، تو کیا تبصرہ کریں گے اس تازہ ترین صورتحال پہ؟
بہت اچھی پیش رفت ہے بظاہر جو ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو برف پگھلی ہے یہ اچانک نہیں پگھلی، اور اس کے پیچھے بہت سے ممالک کی کوششیں بھی شامل ہیں. امریکہ میں جب صدر جو بائیڈن آیا تو اس کے بعد یہ توقع تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوگی، اور اس کے لیے متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان تو ایک عرصے سے چاہ رہا تھا کہ جو مسائل ہیں، اب وہ چاہے مسئلہ کشمیر ہو، اب وہ بات چیت کے ذریعے حل کیا گیا ہے. لیکن واجپائی صاحب کا جو دورہ تھا اس کے بعد سے دیکھیں کوئی بھی ایسی انڈیا کی طرف سے پیشکش یا پاکستان کی جتنی بھی کوششیں ہوئیں، اس میں آپ کرتارپور راہداری کو دیکھ لیں یا وزیراعظم عمران خان کے بیانات کو دیکھ لیں، انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن مودی صاحب کا ایک ہی تھا کہ مسئلہ کشمیر پہ بات چیت نہیں ہو سکتی، اگر بات چیت ہونی بھی ہے تو پاکستان کے زیر کنٹرول جو آزاد کشمیر ہے اس پہ بات کریں گے، ظاہر ہے کہ معاملات کیسے بہتر ہوتے. اور اس تناظر میں جب آپ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ کئی جھڑپیں بھی ہوئی، جانے بھی ضائع ہوں دونوں طرف سے، تو اس بات کی شدت جو ہے محسوس کی جا رہی تھی کہ بہرحال مسائل جو ہے جنگ کے سے حل نہیں ہو سکتے، جنگ جو ہے وہ تو مسائل کو بڑھاتی ہے، آپ کو بات چیت کی طرف ہی آنا پڑے گا. اور پھر بہتر یہ ہوا جو ڈپلومیسی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کورونا کا شکار ہوئے تو انڈین وزیر اعظم نے انہیں نیک خواہشات کا پیغام بھیجا، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی، اور 23 مارچ کو انڈین وزیر اعظم مودی نے ایک پیغام بھیجا جس میں پاکستانی عوام کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات کا خواہش کا اظہار کیا گیا. ظاہر ہے پاکستان نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو سرد موری رہی ہے، جو کشیدگی رہی ہے، وہ اچانک ختم ہو جائے گی اور دونوں گلے لگ جائیں گے. ان پر بنیادی مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، اور وہ ہے مسئلہ کشمیر. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات چیت کے ذریعے یہ کشیدگی رہے گی. اور جیسے کہ ڈاکٹر اسد نے کہا کہ اس میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں ماضی میں، اور اس کی جو مسئلہ کشمیر نہ حل ہونے کی وجہ سے کشیدگی رہی ہے، ایل او سی پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور انڈیا کی طرف سے خاص کر پاکستان پر کئی الزامات بھی عائد کیے گئے. لیکن جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان کئی دفعہ اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر بھارت ایک قدم بڑھائے گا دوستی کی طرف، مذاکرات کی طرف، تو پاکستان دو قدم بڑھائے گا. تو میرا خیال ہے انڈیا کو اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دونوں ملکوں کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے. اس خطے کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو مسئلہ کشمیر ہے اسے حل نہیں کیا جا سکتا. اور مسئلہ کشمیر کو وہی بات ہے بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں انڈیا کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت جو بھی معاملات ہیں ان کے میں کسی امریکہ کا یا برطانیہ کا یا چین کا کسی کا بھی کردار قبول کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں رہا. تو میرا خیال ہے کہ شاید اب بھی وہ مسئلہ کشمیر پہ اپنے موقف پر اتنی جلدی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ابھی بات چیت کا آغاز جو ہو رہا ہے اور جو جس کے پیچھے کئی ممالک ہیں، تو ہمیں بڑا مثبت نتائج کا انتظار کرنا چاہیے اور امید ہے کی قیادت جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے, خاص کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کی طرف ہی آئیں گے.
جی علی جاوید, تھوڑا سا یہ آپ سے ہم چاہیں گے کہ اس وقت کچھ خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور سی پیک بالخصوص اور اقتصادی لحاظ سے خطے کو ایک نئے منظر نامے میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اسی تناظر میں چین کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا ایک اوپن ہے آج بھی, حتیٰ خود اسلامی جمہوری ایران میں آج جو ہے وہ 25 سالہ ایک اسٹریٹجک دستاویز پہ سائن ہوئے ہیں, اور اسی طرح چین اس وقت مشرق وسطی کے جو چین کے وزیر خارجہ ہیں مشرق وسطی کے مختلف دوروں پہ ہیں, اور کسی تک ان کی ہندوستان سے کشیدگی بھی ہے. ادھر سے ہم جب دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر بھی کچھ مسائل کچھ معاملات تیزی سے ان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, تو اس سارے خطے کے اس تناظر میں کون سی وہ قوتیں ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان کو قریب لانے کا باعث بن سکتی ہیں, اور کون سے عوامل ہیں کہ جو دوری کا باعث بن سکتے ہیں؟
دیکھیں, جو قریب لانے کا جو ہے اس میں ایک سٹوری یہ آئی تھی کہ جو بائیڈن جو امریکی صدر ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ پاکستانی ایل او سی ہے یا بارڈر ہے وہاں پر توجہ کم کرے اور اپنی توجہ جو ہے وہ چین کی طرف کرے, اور واشنگٹن پوسٹ میں اور امریکی اخبارات میں یہ چیزیں چھپ چکی ہیں کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس نے بھارت کے کچھ تعاد رکھا کہ چین کے ساتھ جارحانہ پالیسی اختیار کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چین کا بہت ایک قابل اعتماد ساتھی ہے, پاکستان میں جو منصوبے ہیں سی پیک ہے اور جو ہماری اقتصادی زون مختلف بڑھ رہے ہیں اس میں چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اور چین جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ چین ایران کے درمیان بھی ایک 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے, اور چین جو ہے اسی طرح مشرق وسطی کے دوسرے ممالک میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں, مطلب چین جنگ نہیں چاہتا بہرحال ساؤتھ ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا کی ترقی اور جنگ کی صورت میں ناممکن ہے, اس لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں امن قائم کیا جائے. امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ افغانستان سے زیادہ جڑے ہیں, دوسری طرف وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو مضبوط کیا جائے اور اسے چین کے خلاف کھڑا کیا جائے. اب یہ بھارت بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات اختیار کرتا ہے یا امریکی مہرہ بنتا ہے. اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے افغانستان کے اندر اپنے کردار کو کچھ امریکی مفادات کے مطابق بڑھائے, جبکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا مفادات جو ہے جو انڈیا کا اثر رسوخ ہے وہ کم سے کم کیا جائے, اور اس حوالے سے کئی باتیں اور کئی مذاکرات بھی ہو چکے ہیں. اور جہاں تک چین کا تعلق ہے, جب یہ آپ دیکھیں گے سی پیک منصوبے مکمل ہو جائیں گے, اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہوگا بلکہ جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی پہنچے گا. پاکستان نے ایران کو بھی کہا تھا, پاکستان انڈیا کو یہاں تک کہا تھا کہ وہ اس سی پیک منصوبے میں آئے اور اس سے فائدہ اٹھائے. تو امید یہی ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہوگی. سی پیک کو یا ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبے کو جو دنیا اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہے, خاص کر جو امریکی پروپیگنڈا ہے, اسے بالکل اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. چین اور پاکستان کی دوستی یا سی پیک منصوبہ یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف میں ایک تجارتی اور اقتصادی منصوبہ ہے جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا اور خطے کے دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا, ایران کو بھی ہوگا, انڈیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, پاکستان کو بھی.
علی جاوید بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت خوبصورت گفتگو کی. ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف بلکہ ختم ہو چکا ہے, اس امید کے ساتھ کہ تعلقات کی جو برف پگھلی ہے انشاءاللہ اس برف کے پگھلنے کے نتیجے میں جو پانی ہو اس سے ہر طرف سیرابی اور شادابی کا احساس ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے. سامعین آپ اس وقت ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. اور سامعین اب ہم ایک بار پھر آپ کو حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے یوم ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو خصوصی پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے وہ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو ہمیں دوسری مجلس تک اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین آپ کی خدمت میں 15 شعبان المعظم عالم انسانیت کے نجات دہندہ امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے.
امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں.
سب کی دور مشکلیں وہ سب کی دور ہو جو آپ کا ظہور مشکلیں وہ سب کی دور مشکلیں وہ سب کی دور یا امام یا امام یا کربلا ہر طرف سے آ رہی ہے المان کی صدا المان کی صدا
سامعین ایک مرتبہ پھر 15 شعبان علی اور نجات دہندے کے انتظار کے منتظرین کے دلوں کو بیتاب کر دیا. یہ اس ہستی کا یوم ولادت ہے جو انبیاء کرام اور الہی ادیان کے مقاصد آرزوؤں اور ارمانوں کو پورا کرے گا اور حیات انسانی میں حقیقی دوستی و مساوات کو رواج دے گا. اس عظیم ہستی کو بہار عالم کہتے ہیں اور اولیاء الہی ان کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں درود و سلام ہو بہار انسانیت پر اور شاداوی عالم پر.
15 شعبان بڑی مبارک تاریخ ہے. جو لوگ تاریخ بشریت میں اہم کشائش اور وسعت کے منتظر ہیں یہ دن انہیں یہ بشارت و خوشخبری دیتا ہے کہ دنیا ناکامی اور ناخوشگوار و تلخ صورتحال میں اختتام پذیر نہیں ہوگی۔ جو افراد حریت و آزادی اور ہدایت کے لیے سعی و کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں لیکن عدل و انصاف کے نفاذ میں کامیاب نہیں ہو پاتے، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کی استبدادی اور تسلط پسند طاقتوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں تاریک رات گزرنے کے بعد نورانی سحر اور خوشگوار و درخشاں مستقبل کی امید رکھنی چاہیے۔ انبیاء الہی علیہ السلام نے مادی دنیا سے ماورا جو دریچہ کھولا ہے، اس نے انسان پر حقیقی زندگی کا مفہوم واضح اور روشن کر دیا ہے، لیکن بعض افراد اس زاویہ نگاہ سے دنیا کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہی لوگ نجات دہندہ کے وجود و ظہور کو بھی حقیقت سے ماورا سمجھتے ہوں، لیکن تاریخ ایک زندہ حقیقت ہے اور علیم و حکیم و مہربان پروردگار اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ قادر و توانا پروردگار ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تاریخ عالم کا خاتمہ فتنہ و فساد اور تباہی و بربادی پر ہو۔ یقیناً خداوند عالم عدل و انصاف کا حامی ہے، وہ انسانوں کو تاریخ کے ظالموں اور ستمگروں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ حق کو فتح و کامرانی حاصل ہوگی اور نیک و صالح بندے زمین کے وارث بنیں گے۔
حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔
فوکویاما جیسے بعض مغربی نظریہ پرداز اپنے نظریات کے تحت امریکہ کو منجی عالم اور موجودہ دور کو تاریخ کا آخری دور ثابت کرنے میں کوشا ہیں، لیکن جس ملک میں ہر 8 سیکنڈ میں ایک قتل اور ہر 9 سیکنڈ میں ایک جنسی جارحیت کی واردات انجام پاتی ہو، وہ کیسے انسانوں کی نگاہ میں فضل و شرف کا حامل بن سکتا ہے؟ ایسی استبدادی طاقت کہ جس کی سب سے بڑی آرزو انسانی معاشروں پر تسلط، دنیا میں جنگ و فتنہ برپا کرنا اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار پیدا کرنا ہے، وہ اولاد آدم کو کیسے امن و سلامتی فراہم کر سکتا ہے؟
وہ نجات دہندہ کہ انبیاء کرام اور اولیاء الہی نے جس کے ظہور کی خبر دی ہے، ایسی پاک و پاکیزہ ہستی اور ایسی منفرد ذات ہے جو پردہ غیبت میں ہے، لیکن اسے خداوند متعال کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہدایت و رہنمائی کی بھی فکر ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام حکم خدا سے پردہ غیب سے آ کر انسانی معاشروں میں موجود گہرے طبقاتی شگاف کو ختم کر دیں گے۔ پوری دنیا میں ہر سمت عدل و مساوات کی حکمرانی ہوگی۔ اس وقت امن و سلامتی سے صرف مغربی سرمایہ دار ہی بہرہ مند نہیں ہوں گے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کو امن و سلامتی کی نعمت میسر ہوگی، اور امام زمانہ علیہ السلام حکم خالق سے ظہور فرما کر ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے اور عدل و انصاف اور امن و آشتی کی بنیاد پر دنیا کو استوار کریں گے۔ اس دنیا میں مسرت و شادمانی اور امن و سکون تمام انسانوں کے درمیان مساوی اور برابر تقسیم ہوگا، اسی لیے مہدی موعود اور عالم انسانیت کے نجات دہندہ کا یوم ولادت مسرت و شادمانی، عشق و ولولے اور امید و نشاط کا دن ہے۔ یہ دن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہر فرد کو مبارک ہو۔
حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا قیام ایک علاقائی اور ایک قومی لہر نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی انقلابی تحریک ہے جس کا مقصد باطل پر حق کی مکمل فتح و کامرانی اور انسانوں کی بنیادی مشکلات و مسائل کو حل کرنا ہے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور حکومت میں زمین اپنے تمام خزانے اور دفینے اگل دے گی اور تمام مخفی برکتیں اور نعمتیں ظاہر ہو جائیں گی، اور پھر انسانی معاشرے میں حقیقی شادمانی و کامرانی کا دور شروع ہوگا۔ انسان نے تاریخ کے مختلف ادوار میں فطرت پر تسلط حاصل کرنے اور اس سے اپنا کام لینے کی کوشش کی ہے۔ قوت و طاقت اور امکانات و وسائل میں اضافے کے ذریعے انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ تاریخ انسانیت کے بہت سے ادوار میں عوام کی اکثریت پر سامراجیوں کا تسلط قائم رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انسان کے تکامل کی یہ روش اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں انسان اپنے نفس پر تسلط اور غلبہ حاصل کر لے گا، اور آج کی دنیا اسی دور کے انتظار میں ہے۔ آنے والے اس دور میں عقل انسانی کو پیش رفت اور فروغ حاصل ہوگا، اور یہ امر دین الہی اور اس کے سعادت بخش احکام کو قبول کرنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان جس قدر عقل و علم کے مدارج طے کرتا جائے گا، اس میں اعلیٰ اور مکمل قوانین کو تسلیم کرنے کی آمادگی بڑھتی جائے گی۔
دین اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے عالم کے نجات دہندہ پر عقیدہ رکھنے کے مسئلے میں اس کے نام و لقب اور اس کی خصوصیات کو واضح بھی کر دیا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی آخری برگزیدہ ہستی ہے، جس کا نام نامی بھی رسول اکرم کا ہی اس میں گرامی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کیا مہدی آخر الزمان ہم آل محمد میں سے ہیں یا کسی دوسرے خاندان سے ہیں؟ حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ ہماری اولاد میں سے ہیں، پروردگار ان کے ذریعے اپنے دین کو اختتام کی منزل تک پہنچائے گا، جس طرح کہ ہم سے اس دین کا آغاز کیا تھا اور ہمارے وسیلے سے ہی لوگوں کو شرک سے نجات دے گا۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا سب سے مشہور لقب مہدی ہے۔ عباسی خلفاء کو اپنی حکومت کی بقا کے حوالے سے تشویش لاحق تھی، اسی لیے وہ اس بات کے درپے تھے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہ ہونے پائے، کیونکہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ رسول کے گھرانے میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو ظلم و جور کی حکومت کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔ اسی لیے حکومت وقت کے حکام امام زمانہ علیہ السلام کے پدر بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر کڑی نظر رکھتے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ پورا ہوا اور 15 شعبان سن 255 ہجری قمری مطابق 868 عیسوی میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند مہدی کی ولادت ہوئی۔ اس وقت سے آل محمد کے چاہنے والے اور ان کے پیرو 15 شعبان کی اہمیت کا احترام کرتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اپنا دلی اور روحانی رشتہ برقرار کرتے ہیں۔
ظلم و جور ہر طرف حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کے مسئلے میں دو رخ سے عظیم آثار کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. پہلا رخ معنوی و روحانی ہے. حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود کا عقیدہ رکھنے والا جب رحمت حق کے حقیقی مرکز نور سے اپنا روحانی رابطہ برقرار کرتا ہے تو معنوی عروج و کمال اور تقرب الہی کے حصول کی توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے. رحمت، عدل و انصاف و عدل الہی کے مظہر سے قلبی رشتہ انسان کو رشد و کمال، رحمت و عدل و انصاف الہی کے مظہر سے قلبی رشتہ انسان کو رشد و کمال اور ترقی و پیش رفت کا وسیلہ فراہم کرتا ہے. ظہور حضرت حجت کے عقیدے کا دوسرا رخ سماجی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے. حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا عقیدہ اولاد آدم کے دلوں کے لیے شمع امید ہے جو انسانیت کی تاریخ کو اصلاح کی سمت لے جاتی ہے، اور یہ امید دلوں کو منور کرتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ عدل و انصاف کی جانب بڑھتا ہوا ہر قدم اس عالم فطرت کے قانون اور نظام کا ایک حصہ ہے.
در حقیقت جو چیز دلوں کو شادمانی اور آنکھوں کو روشنی عطا کرتی ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کی دنیا ہے. حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت میں توحید و یکتا پرستی کا قانون پوری دنیا میں رائج ہوگا اور ہر جگہ روحانیت و اخلاق کی حکمرانی ہوگی. یہ امر انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے ہر قسم کے ظلم و جور اور تباہی و بربادی سے نجات کا واحد راستہ یکتا پرستی کی حیات آفرین اور پاکیزہ اقدار کی جانب بازگشت ہے. وہی راستہ اور روش جو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے دور میں آپ کی ولایت و امامت کو انسانی معاشرے تسلیم کر لیں گے اور آپ کی بدولت دنیا کی ترقی و آباد کاری کے ساتھ لوگ عدل و انصاف اور امن و سلامتی اور سعادت و خوش بختی کا لطف حاصل کریں گے۔ اس بات کے پیش نظر کے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد انسانی معاشرہ ایک قسم کے تعادل و توازن سے بہرہ مند ہوگا اور معاشرے کے افراد نفسیاتی آسائش اور اخلاقی توازن سے بھی بہرہ مند ہوں گے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اگر کوئی انسان عملی اور روحانی انحراف اور کج رویوں سے نجات پا جائے تو گویا اس نے عدل و انصاف پر دسترس حاصل کر لی ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں لوگ قانون سے ڈر کر نہیں بلکہ شوق اور دلچسپی کے ساتھ عدل و انصاف اور مساوات و برابری کو تسلیم کریں گے۔
سامعین، حیات انسانی کی نوعیت کا آخری مرحلہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور و قیام سے شروع ہوتا ہے۔ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کریں گے، عیسائیوں کو اصلی انجیل اور یہودیوں کو حقیقی توریت سے دلائل پیش کر کے دین حق قبول کرنے پر مجبور کر دیں گے اور کسی کے پاس انکار کا کوئی بہانہ نہیں رہے گا، اور اس طرح لوگ راہ حق کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر کسی نے دین حق کو دلائل پیش کرنے کے بعد بھی ماننے سے انکار کیا تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم الراحمين.